الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے یہ ایک اصول طے کر دیا کہ وہ اپنی مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے مختلف زمانوں میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجے گا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھیجا تھا تو یہ بات ارشاد فرما دی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, دیکھو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی تعلیم دینے والا آئے تو جس شخص نے اس تعلیم کی پیروی کی اور ہدایت پہ چلا اس کو اس جہان میں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہوگی. اچھے کوئی تکلیف نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ اگر میرے پاس سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئی تو اس کو ماننا, اور اگر نہ آئی تو کیا ہوگا؟ اگر نہ آئی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک صورت یہ کہتے ہیں اگر نہ آئی اللہ کی طرف سے ہدایت اور انسانوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالی پوری انسانیت اور تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دے گا. اب اگر یہ مان لیا جائے کہ تمام انسانوں ہی کو اور جنات کو جہنم میں ڈال دے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کرنا چاہے تو خدا کو کون روک سکتا ہے؟ بہت سے لوگ جو دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ پیدا کرتا تو اچھا تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں اور مرضی سے جائیں گے بھی نہیں تو ہم مجبور ہیں. یہ ساری باتیں معاشرے میں آپ سنتے ہیں اور حقیقت میں بات بس اتنی ہے کہ اگر اللہ اپنی تمام مخلوق کو اٹھا کے اب بھی جہنم میں پھینکنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کو روک سکے؟ قرآن کریم میں آیا ہے اللہ تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ذکر کیا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھ ان اراد ان یہلک المسیح, اگر خدا چاہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و امہ اور اس کی ماں ان دونوں کو, مرادی کے تمام کائنات میں جتنے افراد ہیں ان سب کو اگر خدا جہنم میں پھینکے فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, تو اللہ کو کون ہے جو باز رکھے؟
اللہ حاکم مطلق ہے, پورے پورے اسے اختیارات ہیں, جو چاہے سو کرے. لیکن اللہ تعالی نے ایسا نہیں کیا, اس نے دوسرا راستہ اپنایا اور ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے اگر ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا, اور دوسرے راستے کو اختیار کیا کہ ہدایت بھیج دی, نہ آئے تو کیا ہو. اس پہ ایک سوال یہاں بنیادی طور پہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں ہدایت نہیں آئی وہاں کیا ہوا. یہ ایسے سوالات ہیں جو بچوں ہماری اس نئی نسل کی گمراہی کا باعث بھی بنتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں جیسے اس کا کوئی جواب ہی نہیں. تو اللہ نے طے یہ کیا کہ وہ ہدایت بھیجے گا, بس بھیج دی اور سلسلہ چلا تین صورتوں میں. کبھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور نبیوں کے ذریعے سے ہدایت دی, اور عمومی طور پہ یہی ہوا ہے. سب سے زیادہ بڑا سلسلہ اللہ نے ہدایت کے لیے رکھا, ایک ہستی کو بھیجا تاکہ لوگ اسے دیکھیں کہ جس طرح اس کی زندگی اور شخصیت ہے, تم بھی اپنے آپ کو ویسے ہی بناؤ. کیونکہ انسان کتابوں اور علم سے زیادہ جو چیز دیکھتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے. اسی لیے کافر ہمیشہ اعتراض کرتے رہے کہ مال حاضر رسول, یہ رسول یا کل تام, یہ کھانا بھی ہماری طرح کھاتا ہے. وہ یمشی پل اسواق, بازاروں میں چیزیں بھی خریدنے جاتا ہے, ہم اس کی پیروی کریں. اب اشر یحدوننا, ایک ہم جیسا انسان ہی ہمیں راہ دکھائے گا, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جو لوگ مشرک تھے جیسے ہندو, انہوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان اوتار مانے. ہم نے اپنے اور اللہ کے درمیان نبی مانے علیہ السلام, کہ انبیاء آتے ہیں ہمیں ہدایت دیتے ہیں, اور ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں اللہ نے مجھے بتایا. ہندو, سکھ, عیسائی, ان سب نے کہا کہ اللہ کے اور ہمارے درمیان کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اختیارات اپنے دے دیے. یہ جو ہستیاں ہیں یہ تمہیں زندگی بھی دیتی ہیں, یہ موت بھی دیتی ہیں, یہ تمہیں بارشیں بھی برساتی ہیں, یہ تمہیں اولاد بھی دیتی ہیں. تو انہوں نے اللہ اور اپنے درمیان یہ پاک ہستیاں مان لی جنہیں خدائی اختیار حاصل ہوں. یہ نہیں مانا کہ اللہ نے پرورش کی ہے اور وہ ہمیں صحیح راہ پہ چلاتا ہے. اسی کا نام شرک ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جتنے مشرک ہیں اور جن کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں سارے اپنے خدائی اختیارات دے دیے ہیں, تم لوگ ان کو دیکھو اس وقت جب یہ کھیتیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں, تو حصے بکھرے کریں گے. حصے بکھرے ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے کہ کہتے ہیں ھذا للہ,
یہ اللہ کے نام کا صدقہ، خیرات، گندم، جوار، باجرہ، گنا، وَحَاذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ ان کا ہے جو اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے شریک ہیں جنہیں ہم بزرگ مانتے ہیں. مَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو اللہ کا حق ہے، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِنَا، وہ اگر ادھر چلا جائے اللہ کے پیاروں کی طرف، کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ بھی اپنا ہے، پیارے بھی اپنے ہیں، اللہ کا حق ادھر چلا ہے کوئی مسئلہ نہیں. وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِنَا، اور جو ان کے شریکوں کا حق ہے، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کے کھاتے میں نہیں جانے دیتے. وہاں نہیں کہتے کہ یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ ہے، چلو ادھر ہی چلا جائے. اللہ کہتا ہے سَاءَ يَحْكُمُونَ، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں، کہ اللہ کے حق کو غصب کرتے ہیں. شرک کرو، اس میں بھی کوئی انصاف سے کام لو، وہاں بھی کوئی انصاف نہیں. اس لیے اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور انہیں کہا کہ تم جاؤ پر میرے بندوں کو میرا پیغام دینا. یہ پہلا سلسلہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کا، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ سے عرض کرتے ہیں. یہ جو گدے وہاں پڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو یہاں لے آئیں، اس پہ بیٹھیں. اگر آپ کو دقت ہے، زمین پہ اتنی دیر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، اگر آپ کا جی چاہے. دوسرا سلسلہ جو خدا ہدایت کے لیے دیتا ہے، وہ کتابیں. اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ کتاب بغیر نبی کے آ گئی. نبی آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس پر خدا وحی کرتا ہے، پھر اس وحی کو اللہ محفوظ کر دیتا ہے اور وہ کتاب ہو گئی. تورات، انجیل، زبور، قرآن، یہ چار کتاب. یہ نہیں ہوا کرتا کہ اللہ تعالی کتاب بھیج دے اور نبی نہ بھیجے، لیکن یہ کئی مرتبہ ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے نبی بھیج دیا، کتاب نہیں بھیج. تو براہ راست نبی کو جو ہدایات دی جاتی ہیں وہ ہدایت ہوتی ہے، کیونکہ نبی کی زبان کا اعتبار ہے. جو بھی نبی کو مانتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہی کا تو اعتبار کرتا ہے، اور کیا ہے. ہم سب کا سب پورا دین دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی کا اعتبار ہے، اور کیا ہے. انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے کہا حضرت ایک ہے. جو نہیں مانے انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، اللہ ایک نہیں ہے، تم لوگ غلط کہتے. انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے جس پہ نازل ہوئے، اور یہ حدیث ہے، یہ میری اپنی باتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت. اس جملے کو کہتے کہ یہ قرآن ہے تو ہم اسے کون انکار کرتا. ہم سب کہتے حضرت آپ نے کہا قرآن ہے قرآن. انہوں نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، یہ اللہ کا کلام ہے، میرا کلام نہیں. ہم نے کہا حضرت آپ ٹھیک فرماتے ہیں، اللہ کا کلام. تو یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، کتاب نہیں دی، دل میں ڈال دیا اس وقت کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کچھ بھی، اور کتاب اللہ نے نازل نہیں کی. یہ بھی ہوا کہ کتاب نازل کری، تو کتاب جب نازل ہوئی تو لا محالہ نبی ہے، نبی علیہ السلام پہ کتاب آئی. اور تیسری صورت اس کی یہ ہو گئی کہ صحیفے دے دیے، کچھ کاغذ، مثلاً قرآن ہے، فرض کر لیں چھوٹا بڑا سائز سکتا رہتا ہے نا، تو فرض کر لیں 100,000 صفحے کی کتاب ہے قرآن، تو انہیں 10 صفحے دے دیے، کسی کو 20 صفحے دے دیے. اور کچھ ایسے ہیں جن پر عنایت اللہ نے بہت فرمائی. یہ بات سمجھنے کی ہے، کتاب بھی دی اور صاحب اس کے صحیفے بھی دے دیے، اتنی مہربانی فرمائی. مثلا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتاب بھی دی، تورات، اور فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، اور ہم نے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی دے دی. ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب دی کہاں گئی؟ کچھ پتا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ہیں اور چھپتے بھی ہیں، اور وہ بائبل جو مفت تعلیم دیتے ہیں اس میں چھاپتے ہیں. واللہ عالم یہ وہی ہیں یا اس میں تبدیلی کی گئی یا کیا کیا گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے والا کا دختر ناؤم علی علم، ہم نے ان یہودیوں کو پوری دنیا میں سب سے اچھی قوم اپنے زمانے میں بنایا، علی علم، اس علم کے باوجود کہ ہم جانتے تھے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ گناہگار ہے. اللہ کی رحمت بہت اس کی وسعت ہے کہ کسی کے گناہگار ہونے کے باوجود اللہ اس سے کام دے دے، اللہ اس کو زمانے میں بلند کر دے. دوسرا سلسلہ یہ چلا کتابوں کا، صحیفوں کا. تیسرا سلسلہ بھی چلا. تیسرا سلسلہ یہ چلا کہ بہت سے لوگوں کی رہنمائی اللہ تعالی نے خواب کے ذریعے کی. کسی کو خواب میں دکھا دیا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، کسی کو خواب میں کہہ دیا کہ فلاں آدمی سے جا کے مل لو. اللہ کی طرف سے ہدایت کا یہ سلسلہ اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے، اور یہ سلسلہ اللہ کی طرف سے بھی تھا اس وقت بھی، اب بھی ہے، شیطان کی طرف سے اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے. جس طرح اللہ وحی کرتا ہے اپنے نبیوں پر علیہ السلام، اسی طرح شیطان وحی کرتا ہے اپنے دوستوں. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان وحی کرتا ہے اپنے دوستوں کو، لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف لڑے. یہ ابو جہل اور فلاں فلاں جس کے نام آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، ان کو بھی وحی ہوتی تھی، لیکن وحی کا سورس شیطان تھا. یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ یہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اللہ کا فلاں بندہ آیا اور اس نے اپنی عبادت کی دعوت دی. اس سادہ دیہاتی بیچارہ گاؤں کا رہنے والا ایمان برباد کر بیٹھتا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ایک دروازہ بند نہ کریں، ایک کوئی دروازہ بند بند. قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور ہے بڑی مشکل، بڑی مشکل آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن مشرکین سے پوچھیں گے کہ تم میرے ساتھ شرک کرتے رہے. سورہ انعام میں آتا ہے کہ بالکل مکر جائیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ تیری ذات کی قسم ہے جو کبھی شرک کیا. ایک آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بلائیں گے جن کی عبادت کرتے رہے انہیں بھی، اور یہ جو عبادت کرتے تھے انہیں بھی، اور ان سے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے رہے. پہلے تو انکار کیا نا، عبادت ہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ جب سامنے لے آئیں گے یہ تھے اور تم تھے، اب گواہیاں پڑیں گی، ممکن ہے آپ اور ہم بھی گواہی دیں، کہ اللہ ہمارے سامنے یہ شرک کرتے رہے. وہ کہیں گے پروردگار تیری قسم ہے ہم نے تو انہیں شریک بنایا نہیں, ہم نے عبادت کی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قسمیں کھائیں گے کہ شرک نہیں کیا, دیکھو یہ لوگ کیسا جھوٹ بول رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ شرک نہیں کیا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ شرک کیا, مسئلہ کیا ہوا؟ اور وہ جو جن کی عبادت ہوئی ہے وہ بھی کہیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ یہ شرک کرتے ہیں. بڑی نازک بات. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ آپ قرآن کا پڑھیں نا, حضرت نے چند لفظوں میں اسے ایسے حل کیا ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں, ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے. جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں, ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے. شیطان ایسے وہی کرتا ہے کہ سارا دن گھوڑے کا طواف ہوتا رہا, ذوالجنہ نکالتے رہے, کیا کیا کرتے رہے, مار پیٹ کے رات کو سوئے تو شیطان نے آ کے خواب میں کہا کہ میں حسین رضی اللہ عنہ اور بڑا خوش ہوں تمہاری اس عبادت. بندہ پکا ہو جاتا ہے, وہ اٹھتا ہے تو کہتا ہے حضرت تشریف لائے, حضرت فرما گئے. امریکہ میں سفر ایک جگہ کر رہے تھے تو ایک فیملی تھی, جہاز کا سفر لمبا تھا تو انہوں نے سمجھا ہوگا کہ میں نیک آدمی ہوں اور عیسائیت قبول کر لوں گا, تو انہوں نے مجھے بائبل دی تحفے میں, بیٹھے بیٹھے پھل دیے, پھل کھا لیے. وہ سمجھ گئے کہ برا نہیں مانتا اگر کوئی اچھی چیز دے دو, پھر انہوں نے بائبل دی, لے لی. اس نے کہا کہ تمہیں کبھی اللہ تعالی خواب میں نظر آئے؟ میں نے کہا بہت سو کو دکھائی دیتے ہیں. کہتی ہے عورت بوڑھی بیچاری, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواب میں آئے ہیں؟ میں نے کہا دیدی آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا جیزس سیدنا مسیح علیہ السلام مجھے کئی مرتبہ خواب میں آئے اور مجھ سے فرمایا کہ عبادت کیا کرو, تو میں عبادت کرتی ہوں. پھر ایک مرتبہ تشریف لائے اور مجھے کہا کہ جتنا سونا چاندی ہے سب چرچ کو دے دو, تو میں اٹھی اور سب کچھ دے آئی. میں بڑی خوش ہوں. کیا سمجھاتے ہیں؟ تو یہ ہوتا ہے. اس لیے جب مسلمان ایسی چیز میں پھنس جائے تو ہمیشہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے, خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے نہ ہو کہ اپنے خوابوں کی بنیاد پر گمراہ ہو جائے. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے مبشرات, دو جلدوں میں ہے, مرزائیوں نے اپنے لوگوں کے کئی خواب لکھے ہیں, ہے ہی ساری کی ساری ہے ہی خوابوں پہ مشتمل. اور ہر کوئی یہ کہتا ہے اس سے کم تو بات ہی نہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور مجھ سے فرمایا خواب میں کہ قادیان میں غلام احمد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا میرا بیٹا ہے جاؤ اور اس سے ہدایت حاصل کرو. ہزاروں قادیانی اس طرح گمراہ ہو. اس لیے کتاب پکی چیز ہے, رسول پکی چیز ہے, اس کی تعلیمات پکی ہیں. خواب اس میں انسان کا اپنا نفس بھی شامل ہو جاتا ہے, اپنے خیالات بھی شامل ہو جاتے ہیں. ہر آدمی کو خواب دیکھتا ہے, جو کام اس نے دن میں کیا رات کو خواب میں دیکھ لیا. لیکن اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. اصول ٹھیک ہے. اب فرض کرنا کہ یہ خواب شیطانی ہے یا اللہ کی طرف سے ہے, اس کو پرکھیں گے کتاب و سنت پہ, اللہ کی کتاب اور سنت کے خلاف ہے تو رد کر دے, اس کے مطابق ہے تو عمل کرے. چوتھی چیز, اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کا الہام ہوتا ہے اور شیطان کی طرف سے گمراہی کا الہام ہوتا ہے. اس الہام کو بھی کتاب و سنت پہ برتنا ہے, اس لیے کہ کتاب اور سنت اصل ہے, باقی سب چیزوں میں شک اور وہم. اللہ تعالی ہدایت ایسے بھی دیتا ہے کہ بندے کے دل میں ڈال دے, اور جب دل میں ڈالتا ہے تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کام کرے. یہ اس الہام کی صحت کی علامت ہے. پاک دل ہوتے ہیں, خدا ان میں کوئی بات ڈال دیتا ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ذریعہ ہدایت کا رہا نہیں تھا, نبوت سے پہلے آپ کی. تو ہوا یہ کہ کچھ لوگوں کے مکہ میں جی میں آئی کہ یار یہ جو بتوں کی عبادت ہے نا, یہ فضول باتیں, چلو ہدایت کی تلاش کریں. ہدایت کہاں؟ تین دوست نکلے, ان کا ہدایت ڈھونڈو, اللہ تک پہنچنے کی راہ کدھر ہے. ایران پہنچے, کوئی ہدایت نہیں ملی. عیسائیوں سے ملے تو ایک تو تنصر, حدیث میں آیا عیسائی ہو گیا. پھر ایک یہودی ہو گیا, پھر ایک رہ گیا. اس سے بڑا عرصہ ایک عیسائی کے ساتھ گزارا, پھر اس سے کہا تم بھی اللہ کو ایک نہیں مانتے, میرے شہر میں مشرکین مکہ بھی خدا کو ایک نہیں مانتے, تم بھی شرک کرتے ہو, بت رکھتے ہو اور وہ بھی بت رکھتے ہیں, فرق کیا ہے تمہارے ان کے درمیان؟ تو ایک عیسائی پادری ایماندار سے ملا. قرآن عیسائیوں کی بڑی تعریف بات جگہ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ کچھ عیسائی اور یہودی ایسے ہیں جو رات رات بھر تلاوت کرتے ہیں. اللہ بڑی تعریف کرتا ہے ان کی, اس لیے کہ وہ اپنے زمانے کے ایماندار لوگ. اس نے کہا لڑکے تم جس ہدایت کی تلاش میں نکلے ہو نا, اس کا پوری دنیا میں دو ہی آدمی ہیں, ایک میں ہوں ہدایت پہ, ایک میرا دوست شام میں رہتا ہے, اس کے پاس چلے جاؤ, سیریا کو بھی ہدایت دے, نہ وقت آئے گا. اگر تم ہدایت مجھے سکھا, میں اگر بتاؤں اور بات باہر نکل جائے تو لوگ مجھے مار ڈالیں گے, میری قوم نہیں برداشت کرے گی. تو شام چلا گیا. بڑی مدت اس نے شام گزاری. اسے کہا ہدایت, اسے کہا ہدایت جو ہے یہ جس دوست سے لے جاتا ہے, یا اس کے پاس ہے یا میرے پاس ہے, تو مرنے لگا ہوں. واقعی مر گیا. اسے کہا اگر ہدایت چاہتے ہو تو اپنے شہر واپس جاؤ مکہ مکرمہ, اور کھجوروں کی جو زمین ہے جہاں کھجوروں کے درخت بہت ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں آم کا ذکر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ملتان آموں کی زمین، ایسی اس کا کھجوروں کی زمین ہے، اور اس پہ آخری شخص نے آنا ہے. تو مجھے تو یہ پتا ہے میں شام اس لیے آیا تھا کہ کھجوروں کی زمین یہ ہے، اب تک تو وہ آئے نہیں، تو شاید میرے بعد آئیں یہاں یا کسی اور زمین پہ، تو کھجوروں والی زمین پہ چلے جاؤ، ایک آخری ہستی آئے گی، ہدایت اس کے پاس ہوگی، بس ہم نہیں کچھ کہتے، ختم ہو گیا. یہ اکیلا آ گیا مکہ مکرمہ، اور لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتا تھا، منع کرتا تھا، کہتا تھا نہ کرو اللہ ایک. پھر مکہ مکرمہ میں طواف جو تھا، یہ مشرکین مکہ قریش خود نہیں کرتے تھے، یہ قریشی جو تھے نا بڑے ٹاپ کے سیاست دان تھے بہت. یہ سیاست جب مذہب سے مل جائے نا اور نیگیٹو اپروچ ہو، منفی چیز ہو، تو پھر شیطان بھی توبہ کرتا ہے. یہ قریشی بہت ذہین اور گمراہی میں بڑھے ہوئے، بزنس دیکھو کیسے مذہب کے نام پہ ہوتا ہے. جو آدمی باہر سے آتے تھے کہیں سے بھی، بیت اللہ کا طواف، حج، عمرہ، یہ تو ہوتا، اسے سمجھاتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھ ان کپڑوں میں تو گناہ کرتا رہا ہے، اور ان ناپاک گناہگارانہ کپڑوں میں جا کے طواف بھی کرے گا، خدا بڑا ناراض ہوگا. تو ایسے کر لے کہ تو نئے کپڑے لے لے ہم سے، اور نئے کپڑے میں طواف کر. مالدار آدمی بزنس چمک گیا، جو نئے کپڑے خریدتا تھا اسے کہتے تھے اچھا اس طرح کرو تو ہم سے کرائے پہ کپڑے لے لو، عمرہ کرو، کرائے پہ کپڑے ہیں واپس لے جانا. آخری حد تک آدمی کو نچوڑتے تھے، اچھا تم کرایہ بھی نہیں دے سکتے، تم پھر ایسے کرو کہ ننگا طواف کر. اب غریب آدمی ننگے طواف کر لیتا تھا، عورتیں بس. قریش خود سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی ننگا طواف، وہ جانتے تھے اصل سیاست یہ تھی نا کہ پیسہ کسی طرح لوگوں سے بٹورو. گاڑی نمبر 669 جن صاحب کی ہے، تیل کے لیے باہر سے چیز لائیں، اس سے پیچھے والی گاڑی نکال لی. 669 تو مذہبی رہنما جب لوٹتے ہیں نا قوم کو، پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، چھوڑا کسی کو بھی نہیں. اگر پیسے دے کپڑا خرید سکتے ہو، کپڑے ہم سے لے لو، کرائے پہ لے لو، نہیں تو ننگی کی طواف. خود قریش مکہ کبھی نہیں کرتے. یہ قریش مکہ میں سے تھے، یہ جب لوگوں کو ننگا طواف کرتے دیکھتا تھا تو کہتا تھا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، نہ کرو. اور یہ اللہ کا بندہ، ہم تو ایسے سجدہ کرتے ہیں نا، یہ اپنے ہاتھ الٹے ایسے زمین پہ رکھ کے مانگتا تھا اللہ سے، اور کہتا تھا اے خدا مجھے پتا ہوتا کہ صحیح دین کیا ہے تو میں آگ کا سمندر میرے اور تیرے درمیان ہوتا تو میں پار کر کے چلا جاتا. اور پھر کہتا تھا اے میرے رب میں کچھ نہیں جانتا، بس اتنا پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہوں، اللہ جس دین پہ وہ تھا اسی پہ میں. نبوت سے بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، یہ ان سے ملے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ان کے نظریات کیا ہیں، تو آپ نے کھانے کی دعوت دی کہ میرے ساتھ کھانا کھانا. تو کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیاں تھیں انہوں نے کھانا باندھ کے صاف کر دیا تھا کہ سفر پہ جا رہے ہو تو راستے میں کھانا کھا لینا، سفر اس زمانے میں ایسے ہی ہوتے. تو اس نے کہا کہ میرے بھتیجے یہ کھانا بتوں کے نام کا تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس نے کہا میں بتوں کے چڑھاوے نہیں کھاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے کہ میں اس سے ملا تھا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتوں کا چڑھاوا تو نہیں. پھر اس کی بڑی خوبی یہ تھی کہ جہاں سنتا تھا نا کہ یہ بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی تھی، عرب بڑے اس اعتبار سے غیرت تھی نا، یہ جب دشمنوں کو فتح کرتے تھے تو ان کی عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، صحیح معنی میں ذلیل کرنے کے لیے اپنے دشمن کو. تو عربوں نے کہا کہ یہ قبیلے تو روز آپس میں ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، اس ذلت کو برداشت ہی نہ کرو اور اسے پیدا ہوتے ہی زندہ بچی کو کھڈا مارو اور اس میں رکھ کے اوپر مٹی ڈال دو، مر جائے. یہ کرتے تھے عرب، اس وجہ سے بھی کرتے تھے. عرب اپنے بچوں کو ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پہ. ہندوستان میں بھی یہ تھا، ہندوستان میں یہ جو کالی دیوی تھی نا، اب تو کالی دیوی رہی نہیں، کالی دیوی پہ یہ اپنے بچوں کو ذبح کر دیتے. انگریزوں نے یہاں آ کر مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں، کسی کے مذہب کو نہیں چھیڑا. ہندوؤں کے مذہب کو اتنا سا چھیڑا کہ بچوں کو کالی دیوی کے نام پہ ذبح نہ کرو ورنہ حکومت سزا دے گی. تو تب جا کر کہیں دور ہوئے. اور ایک چیز ہمارے یہاں چھیڑی، انگریزوں نے کہا یہ جو عورتیں اور یہ قصے ہیں سارے ختم کرو. تو انہوں نے کہا متا کا لائسنس دے دی. انہوں نے کہا متا اگر کرنا ہے تو لائسنس پہلے گورنمنٹ سے لو، اور کوئی تبدیلی نہیں کی. انہوں نے کہا مذہب پہ عمل کرو اپنے پہ، اور سیاسی طور پہ ہماری مخالفت نہ کرو، بس. یہ اللہ کا بندہ مکہ مکرمہ میں یہ کرتا تھا کہ جہاں اطلاع ملی کہ کوئی آدمی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول 11 بیٹیاں خدا نے مجھے دی اور میری جو آخری بیٹی پیدا ہوئی وہ اتنی اچھی تھی، اس طرح باتیں کرتی تھی، اس طرح، اور میں اسے لے گیا جنگل میں اور مجھ سے چیختی رہی بابا بابا باپ، اور میں نے اس بچی کو ڈال دیا کھڈے میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تو آپ شدت سے رو رہے تھے، جسم مبارک ہل رہا تھا. یہ بچیوں کے ساتھ ہوتا تھا، باپ کے دل سے کوئی پوچھے کہ بیٹی کیسی ہوتی. 11 بچیاں اس نے کہا اللہ کے رسول اب ایمان لاتا ہوں، اپنے میں اللہ معاف کرے تجھے. 11 بچیاں، اس کو پتا چلتا تھا تو بھاگتا تھا، کہتا تھا نہ کرو، بیٹی مجھے دے دو، تم جاؤ. کوئی 450 کے قریب بچیاں اس نے بچائیں. بچیوں کو گھر لے آتا تھا، حویلی تھی بڑی، رکھتا تھا. کچھ بڑی ہوتی تھی، کچھ چھوٹی ہوتی تھی، اسے سپرد کر دیا، اسے پالا، جو کھانا مل گیا دے دیا، جو اپنا مال تھا وہ بھی خرچ کر دیا، پھر اس کی شادی کر دیتا اور کہتا بیٹے بس اب میرا فریضہ پورا ہو گیا. 370 بچیوں کو پالنا، یتیم خانہ کھول لینا کوئی چھوٹی سی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید 35 سال کے تھے تو اس کا انتقال ہو گیا. इसका नाम था जैद। तो कोई आदमी भी मक्का में बात करता था इस्लाह की तो लोग कहते थे ये जैद का पैरोकार हो गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहते थे ये जैद को मानने वाला हो गया। 35 साल के थे आप जब उसका इंतकाल हुआ, 5 साल बाद आपको नबूवत मिल गई। तो हज़रत ज़ैद ये जो इतने कारनामे उसने किए, इनके बेटे थे सईद, और सईद और सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु दोनों एक दूसरे के बहनोई, उनकी बहन इनके घर थी, इनकी बहन उनके घर। तो एक दिन सईद रजी अल्लाह अन्हु यशरा मुबशरा में है, सईद रजी अल्लाह अन्हु बड़े पाए के जलील कदर सहाबी थे रजी अल्लाह अन्हु। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल एक तो हमें बताएं मेरे वालिद के बारे में कि उसका आखिरत में क्या हुआ, और एक वरका बिन नौफल के बारे में, वरका जिन्होंने वही तर्जुमानी ये चीज लिखते थे, ये वरका भी उन्हीं लोगों में से था। कत तनसरा, इसने ईसाइयत को कबूल कर लिया, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये दोस्त जो गए थे ना तीन, इनमें से दो ये थे, एक ज़ैद थे एक वरका थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली वही नाजिल हुई तो आप घर चले गए गारे से, बड़ी लंबी हदीस आपने सुनी होगी, और खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से कहा कि दस्ते रूमी कंबल दे दो, चादर मोफी खेत वोड़ा, फिर अब नाइस इस तरह हुआ है। तो खदीजा ने कहा चले मैं आपको ले चलती हूँ रजी अल्लाह अन्हा, फिर ले गई। फिर वरका ने तसल्ली दी, वरका ने ये कहा कि लैतनी अकून जज़अन, काश मैं जवान लड़का होता जब आप इस नबूवत को लेके आए, लैतनी अकून हय्यन, काश मैं जिंदा रहता उस वक्त तक जब आपकी कौम यहां से मक्का से आपको निकाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी बड़ी ये बात इतनी अजीब थी कि बेख्तियार पड़ना और मुखरजी हो हैं, मक्का वाले मुझे निकालेंगे, मदद जिनमें मैं सादिक और अमीन हूं, जिनका महबूब हूं, जो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, ये मुझे निकालेंगे। उसने कहा जी हां हजरत, जब ये जिबील अमीन किसी के पास जाते हैं ना तो फिर उसकी कौम उससे दुश्मनी करती है, वो तजर्बे की बात कर रहा था अपनी। तो इन्होंने पूछा उससे सईद रजी अल्लाह ने, उमर रजी अल्लाह ने, सुना मैं कल जवाब दूंगा। अगले दिन अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ईसाई पादरियों को कभी देखो तो ये सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, लंबे चौड़े सफेद रंग के, फिर कमर से बांधा हुआ होता है, ये ईसा अलैहि सलाम के जमाने से इनमें रिवाज है, इनके मजहबी लोग यही करते हैं। तो आपने फरमाया रात मैंने दोनों को देखा जन्नत में टहल रहे। ये जो इस शख्स को अल्लाह ने हिदायत दी ना कि बुतों की इबादत नहीं करना, बेटियों को जिंदा नहीं करना, तवाफ कपड़ों, ये सब अल्लाह की तरफ से इल्हाम। लेकिन हिदायत की सबसे मुस्तनद सूरत वो खुदा की किताब, खुदा की किताब है, और खुदा की किताब वही है। हत्ता के हदीस के बारे में खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कोई बात अगर कुरान के खिलाफ हो तो उसे छोड़ दे। लोग बहुत सी झूठी हदीसें भी बयान करते हैं, आपने एक पैमाना हमें दे दिया उम्मत को, मैं कुरान असल है और उसकी तशरीहात जो मैं करता हूं इसे भी मानो या हदीस है, उसके बाद उससे फैसले इज्तिहाद उसको समझ के फैसले करना हमसे निकालना ये भी ठीक है इज्तिहाद, लेकिन किसी का इज्तिहाद या मेरी कोई हदीस खुदा की किताब के खिलाफ हो छोड़ दें। इस मौके पे ये सवाल उठता है कि आज के दौर में खुद آپ سے کوئی پوچھے کہ تم مسلمان ہو اس لیے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، وہ کہتا ہے میں عیسائی ہوں اس لیے کہ عیسائیوں کے گھر میں، میں یہودی کے گھر میں، ہندو کے گھر میں، بدھسٹ کے گھر میں. کہتا ہے اپنے اپنے باپ دادا کا مذہب لیے ہوئے ہو، اللہ کا دین کون سا ہے؟ تو پھر کیا جواب دینا ہے؟ وہ کہے گا تم 20 سال کے ہوئے نماز شروع کر دی، میں 20 سال کا ہوا چرچ چلا گیا، نہ تمہیں پتا ہے تمہارا دین حق پہ ہے اور نہ مجھے پتا ہے میرا دین حق پہ ہے، باپ دادے نے جو کچھ سکھایا وہی دین ہے اور کیا ہے. یہ بہت سے لوگوں کو پیش آتا ہے. 2 سال پہلے لڑکے کو کسی نے بھیجا تھا، وہ بالکل مرتد ہو گیا. اس نے کہا آپ کے پاس اپنے دین کی حقانیت کے لیے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ آپ کا اسلام سچا ہے. ہمیں دکھ ہوتا تو بار بار جو کہتا ہے آپ کا اسلام، آپ کا اسلام، تو ایسے اسلام سے جان چھڑا رہا تھا، اس لیے کوئی بڑی ناپاک تھی. ہم نے کہا بیٹے اتنا آپ مانتے ہیں کہ مذہب ہمیشہ وحی کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے، یہ بھی مانتے ہیں یہ بھی نہیں مانتے؟ مذہب آخر کیسے قائم ہوتا ہے؟ تو مذہب کوئی آدمی خود دعویٰ کر دے، اس کے پاس وحی نہ ہو، یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے، لیکن یہ صورت چلتی نہیں. اسے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے. قرآن قادیانی کہنے کا یہ بات تھی کہ مذہب ہمیشہ وحی کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے. دنیا میں 2 حصے کر لیجئے، ایک جو مذہب کو سرے سے مانتے ہی نہیں، لبرل، جان ہی چکی، نہ وحی نہ کتاب نہ نبوت نہ خدا نہ کچھ اور، نہ لینا نہ دینا، محض انسانی عقل ہے، عقل میں جو آئے کر دو، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور ایک طرف وہ ہیں جو عربوں کے حساب سے ان کے مذہب کو مانتے ہیں، عیسائی، یہودی، مسلمان، سکھ، پارسی، بھائی وغیرہ، جو مذہب کو مانتے ہیں. بہرحال یہ بھی ٹھیک ہے. ہم نے کہا پھر تو معاملہ بڑا آسان ہے. ہم کہتے ہیں مذہب کی بنیاد ہمیشہ وحی ہوا کرتی ہے، اور وحی جہاں پہ اللہ کی محفوظ ہے نا، وہ سب سے زیادہ مستند مذہب ہے، وہی کام محفوظ ہے. اب ہم نے رسی کھینچ لی نا، دائرہ تنگ ہو گیا. یعنی کہا عیسائیت میں وہی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ جس زبان میں کتاب نازل ہوئی تھی وہ زبان ہی دنیا سے مٹ گئی. یہودیت اس سے پرانی ہے، اس میں بھی وہی محفوظ ہے. وہی لے دے کے صرف ایک ہی جگہ محفوظ ہے، جس طرح غار حرا میں پہلے دن نازل ہوئی تھی اب تک ویسی کی ویسی ہے. ایک منٹ اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا کہ قرآن موجود نہ ہو. اقرا بسم ربک الذی خلق جیسے اس وقت نازل ہوئی تھی آج بھی ویسے ہی ہے. ہم نے کہا اگر مذہب کو ماننا ہے تو پھر اس مذہب کو کیوں نہ مانے جس کی وحی محفوظ ہے، اس کو کیوں مانے جس کے پاس وحی کوئی نہیں، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط. مجھے سوچنے کا موقع دیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں، موت سے پہلے جب بھی خیال آئے آ جانا، سوچتے رہو اس کو. ہماری جو نسل ہے نا اگلی، اس کے اشکالات عقلی ہوتے ہیں، فلسفے کے، عقل کے. پھر یہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں دعوت دینے، بڑا جوش ہوتا ہے کہ عیسائی مسلمان ہو جائے. ان سب نے یہ حدیث پکی شاید یاد کی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اگر تم نے کسی کو مسلمان کیا تو اللہ نے تم پہ جہنم حرام کر. جنت کیش کرانے کے چکر میں یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، دین کی دعوت، دین تبدیل. اگلے جب ملتے ہیں نا پڑھ کے، تو پھر چھکے چھوٹ جاتے ہیں ان کے، پھر مولوی صاحب کو ڈھونڈو کہ حضرت یہ سوال حل ہی نہیں ہوتا، اب کہاں سے حل ہو، آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ بھیڑوں کے چھتے میں کس نے کہا تھا کہ ہاتھ ڈالو، پڑھو نا پہلے، پڑھتے نہیں. وہ 3-4 دن بعد آیا بےچارا، जिन्होंने भेजा था प्रोफेसर थे यहाँ इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी फास्ट यूनिवर्सिटी के, बड़ी पिटाई हुई थी। कहने का मैंने वालिद से रात बात की थी कि खुदा नहीं है, तो वालिद ने मुझे बहुत मारा, घर से भी निकाल दिया। उनका तुम मुर्तद हो, हमारे घर में कोई जगह नहीं। माँ ने भी निकाल दिया, उससे कहा बाकी औलाद मेरी को भी खराब करोगे। ये बीच में बात आ गई, चलो पूरी कर देते हैं। उसने कहा मजहब के बारे में तो आपने ठीक बात की कि जहां वही महफूज हो वहां पैरवी करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह के होने की कोई दलील नहीं। ये कायनात ऐसे ही चल रही है, बिग बैंग सारी थ्योरी उसने बयान की, यही ये सामने बैठ जोर की नमाज का सुनता रहा। हमने से कहा बेटे आपने कभी खाने पीने की चीजों पर गौर किया? किया, बॉटनी पढ़ी, ये पढ़ा ये पढ़ा, ठीक। हमने उनसे कहा कि पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन है? पूरी दुनिया में इस वक्त रिसर्च कर रहे हैं कि चांद में पानी है या नहीं, मरीख में पानी है या नहीं। पानी जिंदगी की दलील है, पानी जहां है जिंदगी है, पानी नहीं है तो जिंदगी भी नहीं। समझ में बात आ गई, हम समझ गए कि हमने पांव रख लिया है, ऊंट दाखिल हो गया फैमिली में। हमने कहा आप देखिए इस पानी के निजाम को, ये कैसा है। अगर पानी पीने के काबिल होता, जिसे मीठा पानी कहते हैं, एक नमकीन पानी होता है ना समुंदरों का, एक जो पानी ड्रिंकेबल होता है, पीने के काबिल होता है, वर्केबल होता है, उससे दीगर चीजें भी काम भी किए जाते। ये पानी सारे का सारा साफ होता तो इस साफ पानी को चार दिन जग में रखो, इससे सड़ांड पैदा होती है। सड़ांड बड़ा खालिस लफ्ज है, इसका मतलब गू। चार दिन गिलास पड़ा रहे ना पानी का, कुदरती तौर से उससे गू पैदा हो जाता। अगर इस दुनिया में पानी समंदर सारे के सारे साफ शफाफ मीठे पानी के होते तो इतनी सड़ांड और बू पैदा हो जाती कि इंसानी जिंदगी का वजूद ही ना रहता, सड़ जाती चीजें। और बेस्ट रिजर्वर, सबसे अच्छी चीज जो किसी को महफूज रखती है, ये नमक है। और जितने ये समुंदर हैं इन सब का पानी नमकीन है, पी नहीं सकता आदमी। तो बेटे इस बात पे गौर करना चाहिए कि जब ये धमाका हुआ तो खुद ब खुद समुंदर नमकीन हो गए, मीठे नहीं हुए, नमकीन हो गए। अब पानी कहां से इंसानों और जानवरों और नबातात हर चीज को मिलता? तो सूरज चमका और सूरज से वेपोरेशन हुई, बुखारात उठे और ऊपर जाके बादल बन गए। और जो सफीफ चीज थी, वजन वाली थी, नमक वो नीचे रह गया और पानी ऊपर चला गया, और ऊपर से जाके वो बरसा और बरसने से वो पानी मीठा हुआ और पीने के काबिल हो गया। तो कोई जात तो होगी जिसने इतनी बड़ी प्लानिंग की होगी कि समुंदरों को नमकीन रखे, मीठा ना बनाए, और बादलों को मीठा बना दे, नमकीन ना करे। ये खुद बखुद ही हो गया था सारा, इसके पीछे कोई था ही नहीं, कोई दिमाग नहीं था, कोई सोचने वाला नहीं था। फिर दो तीन दिन बाद आया, मुझे कलमा पढ़ना है, ये खैर ये बीच में किस्सा आ गया। लेकिन ये जो हमारी नस्ल है ना, ان کو جب دوسرے پھنسا لیتے ہیں تو اپنی دلائل نہیں ہوتے کیونکہ پڑھا نہیں ہوتا. یہ ہماری مجبوری ہے. تو ہدایت اصل میں اللہ کی کتاب, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت, یہ دو اصل, اور پھر خواب یا الہام وہ اللہ کی طرف سے بھی, شیطان کی سارا کارخانہ چل رہا ہے. ہمیشہ کتاب آتی رہی. اللہ کیوں گئی سارا بھی؟ اگر یہ دنیا 1 کروڑ سال فرض کر لو پرانی ہے, تو 1 کروڑ سال اللہ کی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری مرتبہ آئی, مگر آتی رہی پچھلے سال جو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ قیامت میں لوگوں تم میرے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہونا, اور تم کہیں مجھے نہ یہ تانا دو کہ میں نے کسی کو بھیجا نہیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے ما کنا معذبین حتا نبعث رسولا, ہم کبھی عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو نہ بھیجتے. رسولوں کو ہم بھیجتے ہیں, تمہیں سمجھاتے ہیں, پھر عذاب آتا ہے نہ ماننے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہمیشہ کتاب بھیجی ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت میں تم مجھے الزام دو کہ اللہ ہدایت ہی نہیں پہنچی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کو بھی الزام سے بچاتا ہے کہ کہیں میرے پیچھے نہ پڑ جانا کہ کوئی آیا ہی نہیں تھا. اسی لیے یہ مسئلہ سنو, یہ علم کلام کا مسئلہ ہے. ہم اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ دین کا پیغام جس آدمی کو اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا, اسلام کا پیغام جس شخص کو اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا اور وہ مر گیا تو جہنمی نہیں. یہ ہم اہل سنہ کا موقف بھی ہے, عقیدہ بھی ہے. کہ بچے پوچھتے ہیں کہ یہ 1 خرب چینی ہے, اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا, یہ اتنے گورے ہیں یہ سارے جہنم میں چلے جائیں گے, یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایسے نہیں. ایک بچہ چین میں پیدا ہوا, 15 سال کی عمر میں مر گیا, ہوتے ہوں گے ہزاروں, ہوتے ہوں گے. آسٹریلیا میں پیدا ہوا, امریکہ میں پیدا ہوا, اس نے اسلام کا نام ہی نہیں سنا, کسی نے اس تک دعوت پہنچائی ہی نہیں, لٹریچر اس نے نہیں پڑھا. 15 سال کا تھا, کیا پڑھتا, مر گیا. متفق ہے اہل سنہ اس پہ کہ جہنم میں نہیں جائے. اسے کافر ہم اپنی زبان میں کہیں گے, لیکن وہ کافر جس پہ اللہ کا عذاب نازل ہو, یہ وہ کافر نہیں ہے. کافر وہ جس پہ اللہ کا عذاب آئے اور وہ جہنم میں جائے, وہ کافر ہے جس تک شریعت کا پیغام اس کی اپنی زبان میں پہنچا, پھر اس نے کہا میں اسلام کو نہیں مانتا. یہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے بچے کہتے ہیں کہ وہ اتنے لوگوں کو خدا جہنم میں پھینک دے گا, ایسے نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے لہذا کافر ہیں, یہ الگ بحث, لیکن اس تک پیغام ہی نہیں پہنچا, شریعت ہی نہیں پہنچی. اب ہم اسے کیسے کہیں کہ جو چیز تجھ تک نہیں پہنچی تو اس کا بھی حساب نہیں ہوتا ہے؟ نبوت کا پیغام پہنچے اور وہ بھی اس کی اپنی زبان میں. مجھے جو چائنیز میں آ کے کوئی بتانا شروع کر, مجھے کیا پتا ہے, گونگا اچھا. یہ ہے. اب اس کا ہوگا کیا؟ اس کا ہوگا یہ کہ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ جنت اور جہنم کے درمیان میں رہیں گے. جنتی, قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے اصحاب اعراف, یہ ان کے بارے میں نہیں, لیکن جو لوگ جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑے ہو کے دونوں طرف دیکھ رہے ہوں گے ان کو قرآن کہتا ہے یہ آراف ہے. آٹھواں نواں پارا پڑھیں آپ, سورہ آراف پوری سورت. اللہ فرماتے ہیں جنت والوں کو دیکھیں گے اور یہ وہ لوگ بھی ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے قیامت میں, تو آراف میں کھڑا کر دیا جائے گا ایک دیوار پہ. مخلوق خدا ادھر بھی دیکھ رہی ہوگی ادھر بھی دیکھ رہی ہوگی, اور جہنم کو دیکھیں گے تو اور جنت کو دیکھیں گے کہیں گے اللہ نے اس کی شامل کر. کچھ کا خیال ہے کہ یہ لوگ جن تک دین کا پیغام اصل زبان میں نہیں پہنچا یہ آراف میں رہیں گے. کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ مٹی میں ملا دیے جائیں بس ختم, جیسے جانور مٹی میں ملا دیے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ کی بکری کو مارتی, آج قیامت میں یہ دونوں حاضر کی جائیں گی اور اللہ اسے سینگ دے دیں گے کہ اسے مارو, وہ مارے گی اور پھر اللہ کہے گا کونا تو آب مٹی بن جاؤ, مٹی ہو جائیں ختم. کچھ کا خیال ہے ان کے ساتھ ہی ہو, کچھ کا خیال یہ ہے کہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے. اب جنت میں جا کر وہ جنتیوں کے نوکر لگ جائیں گے. یہ ساری باتیں ان لوگوں نے لکھی ہیں. سب سے اچھا موقف یہ ہے جو اہل السنہ کا ہے کہ انہیں عذاب ہوگا نہیں, حقوق العباد کا عذاب ہوگا, حقوق العباد کا عذاب ہوگا. کسی کا قرض دینا تھا تو قرض معاف نہیں ہو جائے گا, اللہ اپنے حقوق سارے معاف کر دے گا اور بس. آگے جاتے ہیں جنت میں یا نہیں جاتے اس سے بحث ہی نہیں ہے, خیر اللہ سے عذاب نہیں ہوگا. کتاب ہمیشہ آتی ہے. دنیا میں دو دور ایسے گزرے ہیں جہاں سینکڑوں سال تک کوئی ہدایت نہیں ہے. پہلا دور کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آیا ہے, کئی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کئی صدیوں تک دنیا میں ہدایت نہیں, لیکن وہ ثابت کرنا تاریخ میں بڑا دشوار. دوسرا دور جو یقینی طور پر ثابت ہے وہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک.
610 سال بنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کر لو 570 میں پیدا ہوئے, 40 سال کی عمر میں وہی آئی, 610 ہو گئے نا. یہ 610 سال جو بنتے ہیں ان میں دنیا میں کبھی کوئی نبی نہیں آئی, نبوت آئی 610 سال. اس دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو ہم نے آپ کو مثال دی, سعید رضی اللہ عنہ کی, جو شام چلے گئے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے, لوگ پاگل ہو گئے تھے کہ اللہ کے لیے راہ ہو. لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ خدا کی راہ کیا ہے.
اللہ کا اعلیٰ تک پہنچنا کیسے, یہ لائٹ صاف کر دی جنریٹر ہاں پہ لائٹ صاف. لوگ پوچھتے تھے کہ اللہ تک کیسے پہنچے, 610 سال تک کوئی ہدایت نہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئے, ان کے حواری آئے, اور حواریوں کے بعد ختم, شرک شروع ہو گیا. اب کہاں جائیں؟ سورہ یاسین میں آیا نا, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. آگے آتا ہے لقوم, اس قوم کی طرف ہم آپ کو بھیج رہے ہیں, ما انذر آباؤہم, جن کے باپ دادا کو بھی کسی نے صحیح راہ نہیں دکھائی, باپ دادے بھی ان کے بغیر ہدایت کے مر گئے, ہم آپ کو اس قوم کی طرف بھیج رہے ہیں 600 سال میں 30 سال کی اگر ایک نسل مان لو تو 18-20 نسلیں گزر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی وہ رحمت تھی جو اس سوکھی زمین پہ بارش کی طرح برستی. کوئی دین مذہب تھا نہیں. عیسائیت بری طرح شرک. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ حدیث مسلم میں آئی ہے کہ اللہ نے مغرب کو دیکھا اور مغرب میں کچھ لوگ تھے جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے, پھر اللہ مغرب والوں سے ناراض ہوا. پھر اللہ نے مشرق والوں کو دیکھا اور مشرق میں بھی گمراہی تھی اور کچھ لوگوں کے علاوہ, اور اللہ ان سے بھی ناراض ہوا. اور پھر اللہ نے عربوں کو دیکھا اور اللہ ان سے بھی ناراض ہوا. اور پھر اللہ نے عربوں میں سے ہاشم کی اولاد کو دیکھا اور ہاشم کی اولاد میں سے بھی خدا نے عبد المطلب کی اولاد کو دیکھا, اور اس میں سے اللہ نے مجھے دیکھا. عرب العربا, لوگوں میں اس پوری کائنات کا نچوڑ ہوں. اس پوری کائنات کو دیکھ کے خدا نے مجھے چنا. یہ مصطفیٰ جو آپ کہتے ہیں نا, چنا ہوا, تو یہ چنے ہوئے اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بسر ہوئی جیسے ہوئی, یہ تو سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے. یہ تو آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے, ان کے دادا جو تھے نا عبد المطلب, یہ بہت بڑی شخصیت, لوگوں نے انہیں پڑھا نہیں ہے. ایک یہ عبد المطلب اور ایک ہرقل, عیسائیوں کا اس وقت جو بادشاہ تھا, یہ ساتویں صدی کی بہت زبردست شخصیات, چھٹی صدی عیسوی, ساتویں صدی عیسوی. حضرت عبد المطلب بڑے امیر آدمی تھے. آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ وہ ابرا آیا بیت اللہ کو توڑنے کے لیے, 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے لے گیا. 200 اونٹ کا مطلب تو یہ ہوا کہ جیسے آج کسی کے پاس 200 مرسیڈیز گاڑیاں ہوں, 200 BM کھڑی ہوں, تو کوئی آدمی معمولی مطلب کروڑوں پتی. وہ اونٹ لے گیا حضرت عبد المطلب کے. حضرت عبد المطلب بہت متمول مالدار آدمی تھے. اور دیکھو اس طرح اللہ ہدایت کرتا ہے. حضرت عبد المطلب ایک سادہ آدمی, اور اللہ تعالی نے خواب میں انہیں دکھایا کہ کوئی کہتا ہے عبد المطلب اٹھو اور کنواں کھودو. انہوں نے کہا کہاں کھودوں, تو اس نے کہا کنواں کھودے. پھر اگلے دن سوئے تو پھر اسے خواب میں آگے کہا کہ عبد المطلب اٹھو اور کنواں کھودو. کہاں کھودوں؟ پانی مکہ مکرمہ میں اللہ کا بہت بڑا انعام تھا. پانی صحرا عربوں کی خشک چٹیل زمین. پھر تیسرے دن آیا خواب میں, اسے کہا آؤ. اسے کہا یہ کنواں ہے. اور یہ توا ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کنویں کی منڈیر ہے. لگی تو نہیں, یہ کس وجہ سے ہوا؟ اچھا, اس نے کہا توا ابراہیم, یہ ابراہیم علیہ السلام کا کنواں ہے, یہ منڈیر ہے, یہ حجر اسود ہے اور یہ کنواں ہے, کھودو. یہ کنواں بنا کب تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ کو اس بیت اللہ کے پاس چھوڑ گئے تھے اور چند دن کا بچہ اسماعیل اور یہ ان کو چھوڑا چل پڑے. حاجرہ پیچھے گئی, اس سے کہا کدھر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ابراہیم نے منہ پھیرا اور دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, اللہ میں اپنی جان کے ٹکڑے, اپنی بیوی, اپنا بیٹا تیرے اس گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایسی وادی میں جہاں اللہ کوئی کھیتی نہیں, کوئی پانی نہیں, ہند بیت کل محرم تیری عزت والا گھر ہے, بس اور کچھ نہیں, اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میری اولاد نماز قائم کرے. نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ ان کا عرب اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ میرے بچے نماز پڑھیں. کہ بچے نماز نہیں نہ پڑھتے, انہیں پتا نہیں کہ یہ نماز کیا چیز ہے. اپنی بیوی اور بچے کو ایسے چھوڑ جانا. کوئی حاجرہ پھر گئیں, پھر گئیں, ابراہیم علیہ السلام رو رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں. چل اس سے بڑی عقل مند, اس عقل اللہ کی بندی نے پوچھا, بڑی عقل کی بات کی, اس نے کہا یہ تو بتا دیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہاں اس کا, پھر جائیے, اللہ ضائع نہیں کرے گا, اللہ کا حکم ہے نا, خدا نہیں ضائع کرے. آئی حاجرہ بی بی, بچہ رو رہا ہے, پیاس, پانی ہے نہیں, جائے کہاں؟ تو صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کے دیکھتی ہے کہ کہیں پانی کوئی اثر, کچھ نہیں پتا چلا, مروہ کی طرف بھاگ رہی. مروہ کی طرف جا رہی تھی پیدل اور بچے کو دیکھتی جا رہی ہے. جہاں بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا نا, وہاں بھاگ پڑی کہ میرا بچہ میری نظروں سے جدا نہ ہو. ہمائیں ایسی پاگل ہوتی. مروہ پہ پہنچی, پھر بچے کو دیکھ رہی ہے, پھر صفا پہ آئی. تو یہ مستقل اس کا سفر جاری ہے. ساتواں چکر جب اس کا لگا تو اللہ تعالی نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ اور یہاں پر پر مارو. جبریل نے آ کے اپنا پر جو مارا ہے اس پہ, تو یہ چشمہ نیچے سے ٹوٹ پڑا. حاجرہ بھاگتی ہوئی وہاں گئی, بچے کو پانی پلایا, پیا, جان میں جان آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری دادی نے جلدی سے مٹی اکٹھی کر کے اس کے گرد بند باندھ دیا. یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے چیزوں کو محفوظ کرنا. فرمایا اگر میری دادی اس پانی کو نہ روک دیتی تو پوری دنیا میں یہ پانی پھیل جاتا. اور عقلن بھی دیکھو, ہر سال کتنے حاجی جاتے ہیں, کتنا زمزم نکالتے ہیں, تو کنواں ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا. ایک مرتبہ ایک سیاہ غلام تھا افریقہ کا, وہ گر کے مر گیا اس زمزم میں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس کی لاش نکال, خود بھی اترے. تو فرمایا میں نے اس کنویں پہ غور کیا تو طائف کی طرف سے دو دریا ہیں جو ادھر جاری ہیں. حقیقت میں تو اللہ ہی ہے جو اس میں برکت دیتا ہے, ورنہ اتنا پانی کہاں سے کنویں سے نکالا جاتا ہے. حضرت عبد المطلب نے یہ کھودا. لوگ سمجھاتے تھے کہ کیا کرنے چلے عبد المطلب, یہ کدھر سے کنواں کدھر. انہیں سمجھایا کہ ابراہیم, ان کے ابراہیم علیہ السلام گزر گئے, مٹ گئے کنویں, ختم ہو گئی باتیں, اب کہاں, کسی نے ساتھ نہیں دیا. حضرت عبد المطلب نے آخری دن اپنے بیٹوں کے ساتھ جو زمین کھودی ہے تو نیچے سے قدیم پتھر نکل آئے, بڑے خوش ہوئے, آ کے اعلان کیا شہر مکہ ہر جگہ, لوگوں کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کنویں کی منڈیر نکل آئی. آج یہ کنواں اس وقت سے لے کے اب تک پھر جاری ہے. اور یہ زمزم جو ہے اتنا پاک پانی ہے, کبھی اس پہ غور کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا جبریل آئے مجھے اٹھایا میرا سینہ چاک کیا پھر میرے دل کو نکالا. اگر دل نکال کے کوئی فرشتہ جن انسان دوسرے کے ہاتھ پہ رکھ دے تو زندگی تو ختم ہو گئی نا کہ نہیں, فزیکلی تو مر جائے آدمی. اس لیے جو لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے بحث کرتے ہیں نا کہ قبر میں زندہ ہیں یا نہیں, میں کہتا ہوں یہ زندگی چیز ہی کوئی اور ہے. وہاں وہ جو زندگی ہے وہ تمہارے دل اور سانس اور آکسیجن اور کھانا اور پینا اس کی محتاج نہیں ہے. وہاں زندگی کا سرچشمہ ہی کوئی اور ہے, زندگی کہیں اور سے ہے. وہاں دل نکالا اور اس نے چیرا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا تھا, پھر اس نے ایمان بھرا. ایک تش تھا جسے وہ جنت سے لائے تھے, پھر حکمت بھری, پھر اس نے میرے دل کو اپنے مقام پہ لگایا اور مجھ سے کہا انگلی پھیری سینے سے ناف تک, یعنی آپریشن پورا ہوا. کہا چلیے. اس میں یہ آتا ہے کہ جنت سے وہ تشت لائے تھے, جبریل لائے تھے, اور فرمایا تو اس نے زمزم سے میرے دل کو دھویا. آدمی سوچے کہ تشت لا سکتے تو جنت سے پانی نہیں ملتا تھا, وہ بھی لے آتے. کا مطلب ہے کہ زمزم جو ہے یہ جنت کے پانی سے بھی بڑی چیز ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھویا گیا نا, یہ زمزم اتنی بڑی چیز ہے. تو کنویں کے بڑے خوش, لیکن چونکہ تھے خود اور ایک دو بیٹے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا اللہ اگر تم مجھے 10 بیٹے دے نا تو ایک بیٹا تیرے نام پہ ذبح کر. یہ ہے قرآن میں آیا ہے کہ مکہ والے قتل اولادین, اپنی اولاد کو ذبح کرتے تھے. یہی ہندوستان میں بھی تھا. اللہ نے 10 بیٹے دے دی, زبیر, عباس, ابو لہب, عبداللہ, 5 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور چچا اور تایا, ابو طالب, 6 تو یہی ہو گئے. 10 بیٹوں کو لے کے عبد المطلب چلے کہ ذبح کریں گے. کاہن کے پاس پہنچے. اس زمانے میں جب حقوق سب کے برابر ہوتے تھے تو قدر اندازی کرتے تھے کہ کس کا نام نکلتا ہے. شریعت نے اس اصول کو اب بھی قائم رکھا ہے. مثلا 2 بھائی ہیں, جائیداد کی تقسیم ہے, اوپر بھی نیچے بھی گھر ہے. اب دونوں میں سے اوپر کون جائے نیچے کون رہے, کوئی طریقہ نہیں. قرہ ڈالو جس کا نام نکلا ہے اللہ کی طرف سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تھے, بیویاں کون جائے گی ساتھ, فرمایا قرا ڈالو جس کا نام نکلا ہے میں لے جاؤں. مساوی حقوق جہاں بھی ہوں وہاں قرا اندازی ہو. اس زمانے میں بھی یہی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں اس بات کو چھیڑا, ایسے ہی رہنے. اب چلے گئے, قرا کون ڈالتا تھا؟ مذہبی رہنما. مکہ مکرمہ میں گئے عبد المطلب, حرم شریف میں کاہن بیٹھے ہوئے تھے, پجاری خوب بٹورتے تھے مال. عبد المطلب نے اپنی بات کہی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بڑے طریقے رکھے ہوئے. جوا جو ہوتا تھا نا گیمبلنگ, اس کے بھی طریقے تھے. 2 آدمی جا کے اپنا مال لگاتے تھے. کاہن کہتا تھا اس میں سے مثلاً 10% میرا ہے. ٹھیک ہے, 10% اپنا الگ کر کے باقی 90% ان کا, 100% اس پہ جوا ہوتا تھا. تو وہ نکالتا تھا, ایک تیر اس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا. ہاں بھائی, وہ کہتا میرا تیر نکالو. وہ اس کا تیر نکالتا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ لکن نصف, آدھی رقم تمہاری ہے, آدھی لے کے وہ چل پڑتا. کسی پہ لکھا ہوتا تھا لکن رب, تیرے لیے 1/4. اچھا بھائی میرا اس کے لیے لکھا ہوتا لکن لاش ہے, تمہارے لیے کوئی چیز نہیں, دوسرا سارا مال سمیٹ کے چل پڑتا تھا. اگر تجھے تو خدا نے کچھ دیا ہی نہیں, وہ خدا کی تقسیم. قرآن کہتا ہے ول استفام، اور یہ پانسے ڈالنا لوگوں کا مال کھانے کے لیے، جوا کھیلنا، تیر نکالنا، لگتا ہے یہ سب کے سب میں نے حرام کر دیے اور آج تمہارا دین مکمل. عبد المطلب کے پاس چلے، عبد المطلب نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے اللہ سے نظر مانی تھی کسی کا تو ذبح کروں گا. اس نے جو کاہن نے نظر لے کے تیر نکالا تو نکلا کہ عبداللہ. عبداللہ کی عمر کوئی 19 سال کی ہوگی، 20 سال کے رہے ہوں گے، بالکل نوجوان. اس کے چل پڑے کہ عبداللہ کو ذبح کرنا ہے صفا پہاڑی پہ. جب اٹھے تو شور مچ گیا، ان کے دوستوں نے کہا یار تیرا جوان بیٹا ہے نہ کر، اور یہ عبداللہ تو تیرے بچوں میں سب سے زیادہ تیرا فرما بردار ہے نہ کر. عبد المطلب بڑے آدمی تھے، ان کا نہیں، میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے اور میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی نظر ہے میں پیش کروں. مختصر قصہ کہ عبد المطلب کو دوستوں نے مجبور کیا، انہوں نے کہا نہ کر ایسے. کاہن سے کہا کہ حل بتاؤ اس کا، وہ کاہن تھا عقل مند، اللہ نے عقل اسے دے دی اس وقت، خدا کو منظور کچھ اور تھا. اسے کہا ایسے کرتے ہیں کہ عبداللہ کے نام کی پرچی ڈالتے ہیں اور ایک آدمی کے خون کی قیمت 10 اونٹ ہے، اور 10 اونٹ کی پرچی ڈالتے ہیں. اگر عبداللہ کا نام نکل آیا دوبارہ تو 10 کی بجائے 20 اونٹ کر دیں گے کہ اللہ جس سے راضی ہے، اور نہ نکلا عبداللہ کا نام تو 10 اونٹ جا کے ذبح کر دو، اللہ اس سے راضی ہے، بس یہ فیصلہ. اب پرچیاں پڑھنے لگیں، عبداللہ کا نام ہر بار نکلا، 20, 30, 40, 50 ہر بار عبداللہ کا نام. اللہ تعالیٰ اگر نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں تاریخ میں کیا ہوتی رہی، یہ کیا واقعات ہوتے رہے. حتیٰ کہ 100 اونٹ کی پرچی جب ڈالی تو اس نے نکالی اور 100 اونٹ کی پرچی نکل آئی، اس نے کہا جاؤ 100 اونٹ ذبح کر، اللہ تجھ سے راضی. یہ جو اب بھی قتل کی سزا 100 اونٹ ہے نا، اس کی قیمت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بدلا اس قانون کو، اس لیے اب تک دنیا میں یہی رائج کرنے کے قابل ہے کہ 100 اونٹ اور اس کی کیٹیگریز ہیں وغیرہ وغیرہ. عبد المطلب 100 اونٹ لے کے گئے، 100 اونٹ کوئی معمولی چیز ہے، اتنے مالدار آدمی جا کر 100 اونٹ ذبح کیے. اہل مکہ آئے، خوب گوشت اور چربی اور جو، اور عبداللہ بچ گئے. پھر عبداللہ کی شادی، عبد المطلب گئے تھے مدینہ منورہ سفر میں، تو وہاں دو شادیاں، ایک عبد المطلب نے اپنی شادی کی ہے، اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، اور دونوں ایک ہی خاندان کی تھیں، حضرت آمنہ تھی اور ان کی اہلیہ جو تھی وہ زہرا تھی. یہ دو رشتے آئے مکہ مکرمہ. پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ساری زندگی آپ نے وہیں گزاری. عبد المطلب یہ کرتے تھے کہ رمضان میں ستو، پانی، کھجوریں، یہ ڈرائی راشن جو ہے یہ لے کے اور چلے جاتے تھے غار حرا. غار حرا میں وہ ایک مہینہ پورا رمضان کا گزارتے تھے، بس کوئی آدمی ان تک نہیں پہنچ سکتا، اجازت ہی نہیں. عبد المطلب اس شان کے آدمی تھے کہ بیت اللہ کے گرد کسی آدمی کو اجازت نہیں تھی کہ قالین بچھائے بیٹھے. عبد المطلب واحد آدمی تھے جن کے لیے قالین بچھایا جاتا تھا، بیٹھتے تھے، لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، اور جس قالین پہ وہ بیٹھتے تھے ادب اور احترام کی وجہ سے اس قالین پہ کوئی پاؤں نہیں رکھتا. سوسائٹی کی نا ادب احترام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پوتے تھے نا، ये आते थे दादा के पास, पांव भी रखते थे, गोद में भी बैठ जाते थे, तो समझाया किसी ने कि मोहम्मद ऐसे ना करो, ये बड़े, तो अब्दुल मुत्तलिब ने सुना, उनका मेरे इस पोते को कुछ ना कहो, ये मेरा बड़ा प्यारा बेटा आने थे। अब्दुल मुत्तलिब ये करते थे, गारे हिरा में चले गए, महीना महीना वहां सत्तू खाए, खजूरें खाई, पानी पिया, बस ये चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया दी। इसलिए अब्दुल्ला का जब इंतकाल हुआ है ऐन जवानी में 23-24-25 बरस के, तो अब्दुल मुत्तलिब पे तो पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें गैर मामूली ताल्लुक हो गया अपने पोते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन मेरे दादा का इंतकाल हुआ मक्का में खामोशी तारी हो गई, और मैं 8 साल का था, और मैं बच्चा था, मुझे इतना याद है कि मैं दादा के जनाजे के साथ गया और रो रहा था। दादा को जो इतनी तवज्जो हुई पोते पे, तो इन्होंने एक दिन क्या किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए। एक अरबों का कबीला था, बड़े लंबे हालात हैं उसके। उस कबीले वाले ना ये जादू टूना नजर बड़े माने हुए लोग थे। 3 दिन किसी आदमी को भूखा रखते थे। वो भूखा जब भूख से बेताब हो जाता था ना, मरने लगता था, तो किसी आदमी जिसको नजर लगानी है ना, मसलन एक आदमी ने से 1000 रुपया दिया, ऊंट दिया, बकरी दी के फलाने को नजर लगाओ, 3 दिन इसे भूखा रख के ले जाते थे। चलते चलते बाजार में उसे एक नजर बस देखता था, वापिस आ जाता था, खाना शुरू कर देता था। वो नजर की वजह से गिर जाता था, बीमार पड़ जाता था, मर जाता था। इसीलिए इस कबीले वालों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी 3 दिन बड़े टोटके किए, इससे जान छुड़ाओ। और एक दिन नजर लगाने के लिए आया, उससे देखा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पांव तक। अल्लाह ने वही नाजिल की सूरह नून वल कलम 29वें बारे में, उसकी आखिरी 2 आयतें नाजिल हुई, वही यकादुल्लजीन कफरू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम, और काफिरों ने अब ये आपके खिलाफ साजिश की है खुफिया दुश्मनों ने कि आपको नजर लगा दी। लम्मा समिउ ज़िक्र, जब आप कुरान उन्हें सुनाते हैं तो ये चिढ़ जाते हैं, आपको कत्ल करना चाहते हैं, नजर लगा के नहीं हो सकता। इस कबीले में अब्दुल मुत्तलिब अपने इस पोते को ले गए और कहा, मेरा यतीम बच्चा है ये, मुझे बड़ी फिक्र है, बूढ़ा हो गया, 80 साल के करीब करीब उम्र हो गई थी उस वक्त, मेरे इस बच्चे का क्या बनेगा, तुम इसकी किस्मत का हाल बताओ। को हाथों को पढ़ना, पेशानी की लकीरों को पढ़ना हिंदुओं में अब भी आई, पांव की लकीरों को पढ़ते थे और बताते थे कि क्या होना है। तो अब तो मोम में पांव या हाथ लगवाते हैं ना, उस जमाने में रेत थी ना, रेत के सांचे उन्होंने बना रखे थे, करते होंगे जो भी। उन्होंने ये रात को गए थे उनके पास, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव का थप्पा लगवाया और देखता रहा, फिर कहने का वापस ले जाओ, कल मैं आऊंगा मिलने। आपने जिन लोगों ने हज उमरा किया है, मुकाम इब्राहिम पे अभी तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव का है ना एक असर, पांव उनका मौजूद है। तो सुबह आया, अब्दुल मुत्तलिब को ले गया बैतुल्लाह में, उसके निगाह मैं हैरान हूं, अब्दुल मुत्तलिब खुदा की कसम ये इब्राहिम का पांव देखो और ये पांव देखो, अल्लाह की कसम है एक जैसे, का ऐसा पांव तो हमने देखा ही नहीं है, ये जो तुम्हारा पोता है ना इसका पांव और इब्राहिम का पांव उस पर पड़ गया है जाके, इसका मतलब यह है कि किसी वक्त में ये बहुत बड़ा आदमी होगा। अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए, कर जाहमद सुन, मुझे अंदाजा होता है कि मेरे बेटे की तारीफ मशरिक और मगरिब में की जाएगी, मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी बने। کون جانتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس ہستی کا یہ مقام ہوگا, اس سے کہا ابراہیم کے بعد ایسا کون ہی پیدا نہیں ہوا عربوں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں ابراہیم یہودی تھے, عیسائی کہتے ہیں ابراہیم عیسائی تھے. انہیں کہہ کہ ان اول الناس ابراہیم, ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب خود میں ہی ہوں علیہ السلام. حاضر نبی, اللہ کہتا ہے یہ نبی سب سے زیادہ قریب ہے ابراہیم کے, اور جو اس کے پیروکار ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی چیزیں پیش آتی رہی. داروی کی روایت میں آتا ہے, آپ نے فرمایا میں ایک دن جا رہا تھا مکہ میں, ایک ایسی گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا دو آدمی آسمان سے آ گئے. اب میں دیکھتا رہا یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں. انہوں نے ایک بڑا ترازو لگایا, مجھے پکڑ کے ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھا دیا, میں پیچھے کر کے بیٹھ گیا. انہوں نے 10 آدمی کہیں سے آئے انہیں پکڑا اور دوسرے پلڑے میں بٹھایا, تو میرا پلڑا زمین کے ساتھ چپکا رہا. پھر اسے 100 آدمی بٹھائے, پھر اسے 1000 آدمی بٹھا دی. تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ لڑکا جو ہے نا, یہ بیٹھا ہوا جو ہے یہ اتنا وزنی ہے کہ پوری انسانیت کے افراد لا کر بھی تم ڈال دو گے تو یہ پلڑا نہیں اٹھنے کا, یہ اتنا وزنی آتا ہے, اتنا وزن ہے اس شخصیت. تو میں پھر مجھے اتارا اور چلے گئے. ایسی بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرا جانا شروع کیا. بڑی تنہائی غالب آ گئی تھی طبیعت, ملنا جلنا لوگوں سے بہت کم رہ گیا تھا, تنہ تنہا چلے جاتے تھے غار میں, اور دادا جیسے جاتے تھے ویسے ستو لے جاتے تھے, کھجوریں لے جاتے تھے, پانی لے جاتے تھے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانیت تھی نا, یہ روحانیت اس سفر کی کوئی انتہا نہیں ہے. جسم کے سفر کی انتہا ہے. انتہا کیا ہو گئی, قبر میں ڈالا ہی مٹی بن گیا, ختم قصہ, مرتے ہی ختم ہو گیا قصہ, آگے کیا. لیکن روح کا جو سفر ہے, جس طرح زمانے کا اینڈ نہیں آپ بتا سکتے کہ کتنے کھرب سال کے بعد ٹائم ختم ہو جائے گا, اس طرح روح کے سفر کی کوئی انتہا نہیں. جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کی زیارت ہوگی, اور اللہ کو جب پہلی مرتبہ دیکھیں گے تو یہ سجدے میں گر جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی نہیں جانتا اس سجدے میں کتنے سال بیت جائیں. یہ بچے فلمیں دیکھتے ہیں تو کبھی فلم اتنی سنسنی اس میں ہوتی ہے کہ اب اسے گولی چلانی ہے, تو کھسک کے سیٹ سے بالکل ایج پہ آ جاتا ہے, بالکل کنارے پہ آ جاتا ہے, آنکھیں کھلی کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. وہ ایک منٹ میں سین ہو یا 10 منٹ کا سین ہو, پتہ نہیں چلتا اسے کہ میں کدھر بیٹھ گیا ہوں. یہی اللہ کو جب سجدہ کریں گے نا, اس سجدے میں اتنی محویت, اتنا مزہ, اتنا ڈوب جائے گا مومن کہ اللہ ہی جانتا ہے کروڑوں سال سے ایک سجدے میں ہی گزر جائے. موت تو آنی نہیں نا, پتہ ہی نہیں چلے کہ ہو کیا رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی, یہ چیزیں بڑی غالب آ گئی, غار حرا میں چلے جاتے تھے. روحانیت اس مقام تک پہنچی رمضان میں. رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا, اور رمضان کے آخری عشرے میں کوئی تاک رات تھی, 21-23 کوئی بھی تاک رات تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ نے وہ چیز دیکھی جو کبھی نہیں دیکھی تھی, اور جبریل آ گئے. اور جبریل نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اقرا پڑھیے, یا تو کوئی کتاب لائے ہوں گے سامنے, कोई सफा लाए होंगे या वैसे ही कहा के पढ़िए, आपने मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर कहा तो जिब्रील कहते थे पढ़िए और उसके बाद अपने सीने से लगा के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जफ्फी डाल दे, इतना जोर से दबाया कि आपने कहा खुशी तो अला नफ्सी, मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी मत। अल्लाह के बहुत बड़े बड़े फरिश्ते भी आए, रिवायात में आता है इसराकील अलैहिस्सलाम भी आए, फरिश्तों का एक जम वकीर था जो आया, और आपने फरमाया मैंने दो मरतबा जिब्रील को उसकी असल सूरत में देखा है, पहली मरतबा ये और दूसरे जब ये मुझे लेके गए थे मेराज में तो सिद्दतमयतजनाहिन 600 से ज्यादा तो जिब्रील के पर थे, और ना जिब्रील जब उड़ा है तो पूरा आसमान लगता था इसके परों से भर गया। अल्लाह ने खुद कहा जी कुव्वतिन, जिब्रील बड़ी ताकत वाला है, इंद ज़िल अर्श मकीन, और जिब्रील का घर उसका मकान वो मेरे अर्श के साथ ही है, मुताइन अल्लाह कहता है मेरी बात मानता है, सुम्मा अमीन, और जिब्रील इतना अच्छा है कि जो मैं कहता हूं वैसे ही जाकर पहुंचा देता है। जैसे लूत अलैहिस्सलाम की जो बस्तियां थी ना, कुरान एक लफ्ज दो लफ्ज कह, कुरान कहता है जालना आलिया साफिला, जमीन की सतह यू थी सही, हमने इन बस्तियों को जो उखेड़ा तो ऐसे कर दिए, डेड सी निकला है वहां, अब तक इतना निमक है कि आदमी तैर नहीं सकता, तो जालना आलिया साफिला, हमने ऊपर के हिस्से को नीचे, नीचे को ऊपर कर दिया, और जब इस कौम को जिब्रील अमीन ने जमीन में अपना पर देके उछाला है तो आसमान के फरिश्तों ने इनकी चीखें सुनी, वो कहां तक गया जमीन का टुकड़ा और कहां से पलटा के मारा कौन जानता है, लेकिन जब अल्लाह के काम होते हैं वो फिर ऐसे ही होते हैं, इंसानी अकल हर चीज का इहाता नहीं करता, इतना शदीद अज़ाब। इस जिब्रील अमीन ने रमजान के आखिरी अशरे की किसी ताक रात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाया और पहली मरतबा वही शुरू हुई और 5 आयतें आईं, 610 साल के बाद अल्लाह ने पहली मरतबा इंसानों से खिताब किया, 610 साल तक इंसान तड़पते रहे, मांगते रहे, खुदा ने कुछ नहीं कहा। ये इतना तवील अर्सा गुजरा है ईसा अलैहिस्सलाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, और फिर पहली आयत नाज़िल हुई, पढ़िए गौर करो, ये नहीं कहा कि इस्लामी हुकूमत कायम कर लीजिए, कुफ्फार और खिलाफत का परचम लेके दुनिया भर पे छा जाओ, ये अब मुसलमानों के आइडियाज है ना जी, किताब सुन्नत की दावत लेके उठो और तमाम आलम पे छा जाओ, अब हम मुसलमान यही कहते रहते, ये भी नहीं कहा कि नमाज पढ़िए, ये भी नहीं कहा कि मेरी इबादत कीजिए। सबसे पहला पैगाम जो अल्लाह ने इस उम्मत को भेजा का इकरा पढ़िए, इसे याद रखो, मुसलमानों का तरक्की और सैराबी अल्लाह ने इल्म से जोड़ दिए, जब तक हम इल्म पे वापस नहीं आएंगे हम नहीं उठ सकते। मसलन शेर की खुराक अल्लाह ने गोश्त में रख दी है, अब शेर पालक खाने लगे कि बड़ा आयरन है इसमें, सेब खाने लगे कि बड़ा आयरन है, तो शेर मर जाएगा, मौत आ जाएगी, अगर शेर ठीक नहीं होता जब तक कि गोश्त ना खाए। अल्लाह ने इस उम्मत को इल्म से जोड़ दिया है, इसलिए जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं ना कुछ नहीं होता, करते रहो जो मर्जी, دوسری آیت پہلی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کی حیثیت دکھا دی کہ اپنے آپ کو پہچانو کیا. اگلی تین آیتیں تینوں تعلیم سے، اقرا ربک الاکرم پڑھیے، آپ کا پروردگار بڑی عزت والا ہے، عزت کو علم سے جوڑ دیا. ربک الاکرم، اور تیرا پروردگار اکرم ہے، عزت والا ہے. یہ نہیں کہا ربک الرحمان، تیرا پروردگار رحمت والا ہے، ربک الغفور، تیرا پروردگار معاف کرنے والا ہے، نہیں. اکرم کیوں لائے ہیں؟ اقرا ربک الاکرم، تو پڑھ، اور جو پڑھا لکھا ہوگا تیرا پروردگار جو عزت والا ہے اسے عزت دے گا. امریکہ میں 1921 میں، آپ ہسٹری پڑھیے گا، 6 ناولسٹ ایسے تھے جو ناول لکھتے تھے، اور امریکہ میں ایک ایک سال میں 1,00,000 کاپیاں اس ناول کی نکل جاتی تھیں. 6 آدمی ان کی کتاب چھپی اور ہاتھوں ہاتھ نکل گئی، 6,00,000 کتاب. ہمارے ہاں کتاب مشکل سے 1,100 چھپتی ہے، اور 5 سال 10 سال بیٹھا رہتا ہے، اچھی سے اچھی کتاب نکلتی ہی نہیں نکلتی کتاب. نواز شریف صاحب اپنی سوانح لکھ دیں آج، دیکھو سال میں اس کے کتنے ایڈیشن چھپتے ہیں، 4 ایڈیشن، 40,000، 50,000، 60,000، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی نہیں چھپتا. یہ جڑ ہے جس کو ہم نے کھود لیا ہے، ہم پڑھتے نہیں. اقرا ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، جس ذات نے قلم کے ذریعے انسان کو تعلیم دی. ما لم یعلم، وہ کچھ سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا. تو 5 میں سے 4 آیتیں تعلیم کے متعلق ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا پیغام لے کے غار حرا سے جو گھر آئے ہیں تو یہی تھا کہ پڑھیے، اور آپ کی حالت بہت شدید نفسیات کے اثر میں تھی، اور آپ نے کہا مجھے کمبل اوڑھاؤ، کمبل اوڑھایا گیا. اہلیہ نے پوچھا کیا ہو گیا، اسے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا زمن لونی دست رونی، موٹی چادر، کھیت، کمبل، کوئی ایسی چیز کا. پھر جب ذرا سی وہ چیز دور ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ ایسے ایک آیا تھا فرشتہ، اور ایک کوئی چیز آئی تھی، اور ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے. انہوں نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اور بات کیا کی، کیسا بیوی نے جملہ کیا تھا، اس نے کہا انک لتکرہ الضیف، آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تعین علی نواحی بالحق، بارشیں، آندیاں، طوفان، زلزلے، قدرتی آفات جب آتی ہیں، قدرتی آفات میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اب اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں. تکسب المعدوم، اور بے روزگاروں کو روزگار تلاش کر کے دیتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خصوصیت تھی، کوئی جاتا تھا کہ نوکری نہیں ہے، فاقہ ہے، پیسے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑتے تھے کہ اچھا چلو میں تمہیں دیکھتا ہوں، کہیں نوکری لگوا دیتے ہیں تمہارے. لوگ اسے سمجھتے ہی کچھ نہیں کہ اتنی بڑی نیکی ہے. نبوت کا کام ہے، نبوت کا کام ہے کہ کسی کی نوکری لگوا دینا، نبوت کا کام ہے کہ زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائیں، آباد کاری کے لیے کام کرنا، یہ بہت بڑے کام. اب پہنچے ورقہ کے پاس، اور ورقہ نے جب ساری، ورقہ کیا تھا، ورقہ یہ وہی تھے نا جو ہدایت کے لیے نکلے تھے، پھر اس نے عیسائیت قبول کرنے کے بعد یہ دونوں زبانیں جانتے تھے، عربی بھی اور جس زبان میں تورات و انجیل نازل تھی، یہ تینوں زبانیں، تو یہ ترجمہ کرتے رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے. اور یہ تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پھوپھیزاد بھائی، اور تھا بڑا شاندار آدمی، نبوت اس کے معاملات کو سمجھتا. اسے کہا کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم نکال دے گی. یہ ہے قرآن کا آغاز. پھر قرآن نازل ڈھائی سال نہیں آیا، ڈھائی سال پھر وہی نہیں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوتے، فرمایا میں پہاڑ پر چلا جاتا تھا کہ گر کے جان دے دوں، میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے؟ ڈھائی سال کے بعد پھر آپ نے بنایا میں نے جبریل کو دیکھا، تو اس سے دوسری صورت لے کے آیا اور اس سے کہا یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، موٹی چادر اوڑھنے والے، اوڑائی تھی نا اسے خدیجہ رضی اللہ عنہ، کن فانذر، کھڑا ہو جا اور لوگوں کو ڈرا، وربک فکبر، اپنے پروردگار کی بڑائی بلندی بیان کر، وثیابک فطہر، اور کپڑے جیسے پہلے پاک رکھتے ہیں اب بھی پاک رکھنا. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ایمان کا آدھا حصہ صفائی ہے. اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم مذہبی لوگ گندے ہو گئے. ہماری مسجدیں دیکھو، دل نہیں چاہتا کبھی کبھی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کو، اتنی مٹی پڑی ہوئی ہوتی، گندی ٹوپیاں، اور واش روم کی تو حال ہی نہ پوچھو، جہاں بو آ رہی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں شاید کوئی مسجد ہو. ماس یا مسلمانوں کا اتنا برا حال ہے کہ ہمیں بالکل تمیز نہیں رہی، اور اللہ نے پہلی دوسری وہی نازل کر رہا سیابہ کا فطاہر، اور اپنے کپڑوں کو ایسے ہی پاک رکھیے جیسے آپ پہلے بھی کپڑے پاک رکھتے ہیں. ورنہ پاس جو بتوں کی عبادت اور گندگی اس سے ایسے ہی دور رہی ہے جیسے آپ پہلے بھی رہتے ہیں. ولا تمن تکثر، اور کسی پہ احسان نہ کرنا یہ سوچ کے کہ اس کے بدلے میں جو آئے گا زیادہ آئے گا. کسی کی شادی پہ ایک لاکھ دے آنا کہ میری بیٹے کی ہوگی تو دو لاکھ لائے گا. ہم مسلمان اب ایسے ہی کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہی وہیں ہیں جہاں پتا ہوتا ہے پلٹ کے کچھ آنا ہے، جہاں ذرا عزت پلٹ کے نہیں آنا تو سفارش، گاڑی کی چابی، سر. اور سر کل جب وزیر اعظم بنے تو پھر تو ماشاء اللہ کیا کہنے. اس امید پہ نکاح پڑھانا کہ وزارت عظمیٰ ملے گی تو مودی صاحب کو بھی اچھی جگہ. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب صورتیں نیکی کی ہم برباد کر. اللہ کہتا ہے بلا تم تک، کسی پہ احسان نہ اس لیے نہ کرو کہ اس کا بدلہ تمہیں اور لوٹا دے. والے رب کا فخ بھی، اپنے پروردگار کے لیے اس راہ میں جو مصیبتیں آئیں نا تبلیغ میں، برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے. یہ وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، اور قرآن اس طرح نازل ہوا. کل سے انشاءاللہ سورہ حجرات شروع کریں گے. یہ سورہ حجرات اور قاف، اس پر تو خیال ہے کہ ہم سب لوگ مل کے ان دو سورتوں کو پڑھیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اور ایک بات یار اچھی طرح یاد رکھو، ہم بڑے دیہاتی، 70 گاؤں ہی ہیں نا، میں گاؤں کا ہی رہنے والا، دیہاتی سے لوگ ہیں، بڑی بے تکلفی، یہ جو بہت زیادہ ادب آداب ہمیں نہیں آتے، یہ بے تکلفی سے بیٹھتا ہوں، بے تکلفی سے. آپ بھی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ لوگوں سے کہ وما انا من المتکلفین، لوگوں میں کوئی پرتکلف زندگی بسر نہیں کرتا، سادہ آدمی، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے جی میں آئے پوچھئے، جو آپ نے بات کہنی ہو بالکل کہیے، پرواہ نہیں. یہاں بہت سے آپ کے خادم ہیں، مثلا ندنان صاحب ہیں، سعد ہے، یہ ہیں ندیم صاحب ہیں، ڈاکٹر جاوید ہیں، یہ سب لوگ یہی ہیں، یہ آپ لوگوں کے خادم نہیں، ٹھیک ہے؟ جو چیز جو بات کوئی پریشان سے ہوتا ہے نا آدمی کو، تکلیف ہوتی ہے، ان لوگوں سے کہیے، مجھ سے نہیں کہتے ہیں تو مجھ سے خود کہہ دیجیے، کوئی ایسی بات، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم بیٹھیں گے، آج کا دن بس چھوڑ دیں، اسی وجہ سے کل صبح سے انشاءاللہ سورہ حجرات شروع کریں. عصر کی نماز پڑھیے، اور عصر کے بعد بیٹھ کے اللہ کو یاد کیجیے، ایک منٹ آپ کا لوں. اللہ کہتا ہے سبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کر، قبل طلوع الشمس، سورج کے چڑھنے سے پہلے، اور ایک کہتا ہے غروب قبل غروبہا اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے، اللہ کے قرب کا جب خاص طور پہ اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے، ایک سورج صبح صادق سے پہلے اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کے بعد، عصر کے بعد کا قرآن نے کہا من بعد صلاۃ العصر، اور کسی کا بیڑا غرق ہونا ہونا، کسی نے تباہ و برباد ہونا ہو تو وہ عصر کے بعد خدا کی جھوٹی قسم اٹھا لے، کہ عصر کے بعد کا وقت جو ہے اللہ نے کہا ہے کہ اگر لڑائی ہو جائے اور صلح کرانی ہو تو ان کو بلاؤ، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے عصر کی نماز پڑھ، کہ عصر کے بعد کا وقت جو ہے نا کہ خدا کے بڑے قرب کا وقت، تو آپ آئے ہیں اللہ نے توفیق دی ہے عصر کے بعد، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جتنا ہو سکے اس کو مغرب تک پڑھو، یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ہے یہ فرشتوں کی خوراک ہے، فرشتے کھاتے ہیں، اور جو لوگ ازواں الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ چاشت کی نماز نہ چھوڑو اگر رزق چاہیے، ایک اہم اضافہ کرتے ہیں کہ اگر رزق چاہیے نا تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو نہ چھوڑو، عصر کے بعد اور صبح صادق کے بعد، تہجد کا وقت اور یہ جو عصر کے بعد کا وقت ہے، اللہ دونوں کے متعلق کہتا ہے کہ میری تصویر بیان ہے، تو عصر کے بعد اللہ کو یاد رات کہیں گے انشاءاللہ.